وصلي على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. بدي أكو شك بن كردس. اللهم لا أحصي ثناءنا أثنيت على نفسك. میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، عزیزو، اللہ جل جلالہ امن والہ نے ہمیں آپ کو اس دنیا میں جو زندگی دی ہے، اس کا آغاز بھی بس ایک ہی دفعہ ہوا ہے اور اس دنیا میں اس کا اختتام بھی ایک ہی دفعہ ہوگا. یہاں آنے کے بعد انسان کے جسم میں ایک مرتبہ جب روح پھونک دی جائے، اس کے بعد انسان کو پھر کبھی فنا نہیں ہے، پھر کبھی فنا نہیں ہے. عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں آتا ہے، ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں، دنیا کے پیٹ سے پھر قبر کے پیٹ میں، یہاں سے پھر میدان محشر میں، اور پھر یا جنت میں یا اگر بہت بدقسمت ہے تو دوزخ میں. دنیا کی کا کوئی علم بھی انسان کو یہ نہیں بتاتا کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے. دنیا کا کوئی علم انسان کو یہ نہیں بتاتا کہ بھئی وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے. تاریخ پڑھیں، جغرافیہ پڑھیں، سائنس پڑھیں، تاریخ پڑھیں، میڈیسن پڑھیں، لا پڑھیں، انجینئرنگ پڑھیں، آپ کچھ بھی پڑھیں، آپ کو کہیں یہ نہیں پتا چلے گا کہ بھئی میں اس دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہوں، میرے آنے کی وجہ کیا ہے. وہاں سے میں داخل ہو جاؤں اندر اور مجھے یہی نہیں پتا ہونا میں یہاں کیا کرنے آیا ہوں. تو میرے کپڑے بھی عجیب و غریب ہی ہوں گے کیونکہ مجھے پتہ نہیں میں یہاں کیوں آیا ہوں. داڑھی بھی نہیں بنی ہوگی، بال بھی نہیں بنے ہوں گے، سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہوگی، کپڑے بھی گندے ہوں گے، منہ بھی گندا ہوگا، مجھے پتہ ہی نہیں بھائی کیوں آیا ہوں میں. تو راستے میں دلہا یا دلہن کے والد صاحب پوچھیں گے، بھائی کون ہے، کیوں آئے ہیں؟ مجھے پتہ نہیں کیوں آیا ہوں. تو کہے گا، بھائی نکلو ادھر سے باہر، یہاں تو شادی ہو رہی ہے، ایک تو ہم تمہیں جانتے نہیں، چلو وہ بھی کوئی بات نہیں، تم تیار ہو کے آ جاتے، تمہیں بٹھا دیتے، تمہیں تو یہ نہیں پتا تم یہاں کیوں آئے ہوئے ہو. تو میں یہاں آیا کیوں ہوں، کیا کرنے آیا ہوں، میرا کیا کام ہے اس دنیا میں. یہ انسان کے بنائے ہوئے علوم میں سے کوئی علم انسان کو یہ نہیں بتاتا تو اس دنیا میں کیوں آیا ہے. صرف وحی کا علم، قرآن انسان کو بتاتا ہے بھائی تو یہاں آیا کیوں ہے، یا اللہ تو نے مجھے یہاں کیوں بھیجا. میرے بندے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یہ یاد رکھو میں نے تمہیں اور جنات کو اس دنیا میں صرف اس لیے بھیجا ہے کہ اس دنیا میں تم میری مان کے زندگی گزارو، میری بندگی میں زندگی گزارو، میرے عبد بن کے زندگی گزارو، میرے بندے بن کے زندگی گزارو، میرا بندہ، میرا بندہ، تو میرا بن کے زندگی گزار. تو یا اللہ تیرا کون ہے، تیرا کون ہے؟ تو اب یہ بڑا ضروری سوال ہے، یا اللہ پھر مجھے بتا کہ تیرا کون ہے، تو کیا چاہتا ہے میں کیسے زندگی گزاروں. تو اللہ جل شانہ نے 124,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں بھیجے جنہوں نے آپ کو اور ہم کو بتایا کہ دیکھو زندگی گزارنے کے دو راستے ہیں، زندگی گزارنے کے دو راستے ہیں. ایک راستہ تمہاری مرضی، تمہاری خواہشات، تمہارے نفس کا ہے. دوسرا راستہ اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا اور نبی کا طریقہ ہے. اگر تو اپنی مرضی اپنی خواہشات اپنے نفس پہ چلے گا تو اس دنیا میں بھی ذلیل ہوگا, یقیناً ذلیل ہوگا, باوجود اس کے کہ تیرے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہوگی, باوجود اس کے کہ تیرے پاس حکومت کی کمی نہیں ہوگی, باوجود اس کے کہ تیرے پاس طاقت کی کمی نہیں ہوگی, تو اس دنیا سے ذلیل ہو کے جائے گا اور آخرت میں تو ابد تا ابد کی ذلت ہے ہی اور خسارہ ہے ہی. لیکن اگر تو اس طرف اللہ کی منشا اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا تو تیری زندگی اس دنیا میں بھی سکون چین اطمینان کی گزرے گی, اور نہ صرف یہ کہ تو سکون چین اطمینان کی زندگی گزارے گا بلکہ اللہ جل شانہ تجھ کو اوروں کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے, تو اوروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا. یہ دو راستے ہیں. اب بات تو سن لی ہے جی, بات تو سن لی, لیکن کیا کریں, ہم تو ہیں حضرت انسان, اتنی جلدی بات کا یقین بھی نہیں کرتے ہے جی. کہتے نہیں کہاں لکھا ہے بھائی, اللہ کے ولی جہاں لکھا ہے وہ سب کچھ تو پڑھتا نہیں, اور جو سب کچھ تو پڑھ رہا ہے وہاں یہ سب کچھ لکھا نہیں. فوراً پوچھتے کہاں لکھا ہے, کوئی بات طبیعت کے خلاف ہو گئی کہاں لکھا ہے. ارے ہم پاگل ہیں کیا, یہ اللہ والے بیوقوف ہیں کیا, لکھا ہے تبھی تو تجھ کو بتا رہے ہیں. جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ, جنت بھی ہے جہنم بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ. ہے لکھا ہے, ماننی نہیں لیکن. اچھا جی, اس بات کا اندازہ مجھ سے آپ سے زیادہ اللہ جل جلالہ امہ نوالہ کو ہے, تو یہ میرے بندے مانتے نہیں کسی کی ہے جی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن میں کئی دفعہ تسلیاں دے رہے ہیں, اے میرے نبی, یہ آپ ہی کے ساتھ نہیں ہو رہا, یہ پچھلوں کے ساتھ بھی ہوا ہے, یہ مانتے ہی نہیں دیتے کسی کی. آپ کو تو چلو نعوذ باللہ من ذلك جھوٹا کہتے ہیں, آپ کو تو شاعر کہتے ہیں, آپ کو تو کاہن کہتے ہیں, پچھلے انبیاء تو کئی ایسے بھی ہیں بیچ میں سے دو ٹکڑے کر دیے انہوں نے, کئی ایسے بھی ہیں کہ لوہے کے ناخنوں سے ان کے جسم کچھ کھالے اتار دیے انہوں نے ظالموں نے, کئی ایسے بھی ہیں زندہ جلا دیا ان کو, قتل کر دیا ان کو, بے رحم بکری کے بچے کی طرح کاٹ ڈالا ان کو. آپ زبان استعمال کرتے ہیں, تو اللہ کو مجھ کو میرے آپ سے پہلے اللہ کو پتا ہے کہ یہ بات ماں کسی طریقے سے. تو اللہ جل جلالہ امہ نوالہ نے سورہ شمس کے اندر سات قسمیں کھائیں, سات قسمیں کھائیں اللہ نے. اللہ اکبر, اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے جی, اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے. سات قسمیں کھائیں کہ یہ ظالم مانتے نہیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, جب سورج کی روشنی پھیلتی ہے اس کے بعد چاند اپنی روشنی کے ساتھ نکلتا ہے. والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها, اور جب صبح اپنی آب و تاب کے ساتھ نکلتی ہے. تیسری قسم کھائی, اور رات جب اس کو صبح کو اپنے اندر لپیٹ لیتی ہے. چوتھی قسم کھائی رات کی, ہم نے کہا یا اللہ ابھی بھی آپ کی بات نہیں ماننی, ہم ابھی بھی نہیں ماننی. چار قسمیں کھا لی. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں میرے بھائی مجھ کو اللہ کی قسم, اللہ کے رسول کی قسم, قرآن کی قسم, مجھ کو تیرے ماں باپ کی قسم, مجھ کو فلانے کی قسم, مجھ کو فلانے کی قسم, ایسے اللہ جل شانہ میرے آپ کے سامنے قسمیں کھا رہے ہیں. چار قسمیں کھائیں, ہم نے کہا یا اللہ ابھی بھی تیری بات کا یقین نہیں. والسماء وما بناها والارض وما طحاها, اور آسمان کے بنانے والے کی قسم میرے بندو, اور اس زمین کے بچھانے والے کی قسم میرے بندو, اور چھ قسمیں کھا کے بھی جو ہم نے یقین نہیں کیا, تو اللہ پر قربان جائیے, کہا اے میرے بندے ونفس وما سواها, اے میرے بندے آخر میں مجھ کو تیری جان کی قسم, مجھ کو تیری جان کی قسم. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, حق اور ناحق کے فرق کے جاننے کی سمجھ میں نے تیرے اندر رکھی ہے. سات قسمیں کھا کر اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا, اے میرے بندے حق اور ناحق کے فرق کے پہچاننے کی سمجھ میں نے تجھ میں رکھی ہے, یہ تیری گٹھی میں ڈالا ہے میں نے. تو ماں اور بیوی کے فرق کو جانتا ہے, بہن اور بیٹی کے فرق کو جانتا ہے, یہ رکھی ہے میں نے سمجھ تیرے اندر. ہاں حلال اور حرام کے فرق کو تو جانتا ہے, بچہ مت بن, یہ ڈالا ہے میں نے تیرے اندر. جھوٹ اور سچ کے فرق کو تو جانتا ہے, بچہ مت بن میرے سامنے. سیاہ اور سفید کے فرق کو تو جانتا ہے, جائز ناجائز کے فرق کو تو جانتا ہے, یہ فرق تیری گٹھی میں ڈال کے بھیجا ہے میں نے تجھے. اللہ جل شانہ نے کہیں نہیں یہ فرمایا کہ تیرے اندر میں نے یہ طاقت بھی رکھی ہے کہ تو چاہے تو بیٹا ہو یا تو چاہے تو بیٹی ہو, کہیں نہیں لکھا. تو چاہے تو زمین اناج اگائے, تو چاہے تو آسمان پانی برسائے, یہ کہیں نہیں کہا اللہ نے. ہاں یہ ضرور کہا ہے کہ حق اور ناحق کے پہچاننے کی اور اس کے فرق کے جاننے کی سمجھ میں نے تیری گٹھی میں ڈال کے تجھ کو اس دنیا میں بھیجا ہے. میرے بندے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, میرے بندے میری بات غور سے سن کہ جس نے میری بات مانی, بچوں کو ذرا دیکھ لیں گے, جس نے میری بات مانی, جس نے سیدھا راستہ اختیار کیا, جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا, اور میرے بندے جس نے بدی کا راستہ اختیار کیا, جس نے اپنے نفس کو گندا کیا, جس نے میری نافرمانی میں زندگی گزاری, میرے بندے وہ بالکل برباد ہو گیا, نامراد ہو گیا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں آپ کے سامنے عرض کروں, میرے بھائی مجھے اللہ کی قسم, میرے ماں باپ کی, قرآن کی, فلانے کی, فلانے کی قسم, گاڑی تیز چلائے گا تو بڑا زبردست ایکسیڈنٹ ہوگا, اور میری سمجھ میں بات نہ آئے, میں کہوں بھائی تیری بات کا مجھ کو یقین نہیں آ رہا. جیسے ہمیں اللہ کی بات کا یقین نہیں آتا, پڑھتے ضرور ہیں, پڑھتے ضرور ہیں, تھوڑی دیر کے لیے اثر بھی لے لیتے ہیں, لیکن کیونکہ اللہ سے تعلق کوئی نہیں, اس لیے دل اللہ کی ذات کا تاثر بھی نہیں لیتا کہ واقعی اللہ سے ہوتا ہے, یہ اس بات کو دل مانتا نہیں. تو اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں, ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تیری اس اپنی اس بات کی کوئی دلیل تو دے ہمیں کہ جو تیری مرضی کے مطابق چلا وہ کامیاب, جو تیری مرضی کے مطابق نہ چلا وہ ناکام, اس کی کوئی دلیل تو دے ہم کو, ایسے نہیں ہماری بات سمجھ میں آئے گی. تو دلیل کے طور پہ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے میری بات مانی ان کا قصہ تو تجھے میرے بندے بعد میں سناؤں گا میں نے کیا کیا. آ میں تجھ کو خطرے کی بات بتاؤں جس سے تو بچ, جنہوں نے میری نہیں مانی دیکھ ان کے ساتھ کیا ہوا. کذبت ثمود بتغواہا اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقوها فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. میرے بندے قوم ثمود نے, غور سے سن, قوم ثمود نے میری نافرمانی کی. ایک بدبخت ان میں سے اٹھا اور اس نے اس اونٹ کی ٹانگیں کاٹ ڈالی جو میری نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی, جو میں نے صالح علیہ السلام کو, جو میرے رسول تھے ان کو بھیجی تھی. انہوں نے دعا کی, یہ قوم بڑی بدبخت قوم تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں دو ہی بدبخت آئے ہیں, ایک قوم ثمود میں اور ایک علی, وہ میرا امتی جو تجھ کو شہید کرے گا. دو بدبخت ہیں اس امت میں, اس پوری دنیا میں. تو ایک بدبخت اٹھا, اس نے اس اونٹنی کو کی ٹانگیں کاٹ ڈالی, اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی, ان پر میرا عذاب آیا, ایسا عذاب آیا, ایسا عذاب آیا. قوم ثمود پر, قوم ثمود نے جب حضرت صالح علیہ السلام کے بار بار منع کرنے پر بھی اللہ کی بھیجی ہوئی اس اونٹنی کو قتل کر ڈالا, حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تم لوگوں پر اب تین دن عذاب آئے گا اور چوتھے دن تم سب کی ہلاکت ہے.
تو یہ ایسی بدبخت قوم تھی کہ بغلے بجانے لگے کہ دیکھیں کہ اللہ کا عذاب کیا ہوتا ہے. ایسی بدبخت قوم تھی. تو پہلے دن کیا ہوا جی, پہلے دن سب کے چہرے پیلے پڑ گئے. صبح کو اٹھے تو چہرے پیلے پڑ گئے, ایک دوسرے کو دیکھا, کوئی ایسا کو ڈرے مرے نہیں, حیران ہو کے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. تا اگلے دن دیکھتے کیا ہوا, اگلے دن سب کے سب چہرے لال پڑ گئے. اب تھوڑا خوف آیا کہ یہ تو واقعی جیسے صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا ویسے ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, چہرے لال ہو گئے. اب تیسرا دن آیا تو سب کے چہرے بالکل کالے پڑ گئے. اب گھبرائے, پھر بھی توبہ نہیں کی اللہ سے, پھر بھی توبہ نہیں کی. چوتھے دن کا صبح سورج نکلا ہے تو ایک فرشتہ نکلا ہے جو چیخا ہے فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ, ایسی زوردار چیخ ماری اس نے کہ ساری کی ساری قوم سمود ختم ہو گئی. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ, اللہ جل شانہ پوچھ رہے ہیں بتاؤ بھائی اس قوم میں اب کوئی ایسا ہے جو باقی بچا؟ کوئی باقی نہیں بچا. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا, اور تیرے رب کو ایسا عذاب بھیجنے میں اے میرے بندے کسی کا خوف نہیں ہے. آخر میں بہت بڑی دھمکی دی ہے کہ اے میرے بندے یہ معاملہ کرنے میں سزا دینے میں تیرے رب کو کسی کا خوف نہیں ہے, اگر اس نے کرنا ہے تو وہ کر گزرتا ہے. تو مجھے آپ کو صحیح اور غلط کا فرق سمجھا کہ اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے. اچھا اب ہم ہیں بھول جاتے ہیں, تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک سلسلہ بھی چلایا, ان کی زندگی بھی دکھائی کہ دیکھو بھائی یہ وہ زندگی ہے جس زندگی پر اگر چلو گے یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب. مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے اللہ کے کلیم اب تو ہم نے کلمہ بھی پڑھ لیا, اب تو ہم نے نمازیں بھی تین وقت کی نمازیں ان پر فرض کی گئی, اب تو ہم نمازیں بھی باقاعدگی سے پڑھ رہے ہیں, اللہ کا عذاب ہم پر سے کیوں نہیں ختم ہو رہا, یہ فرعون کی سختی ہم پر سے کیوں نہیں ختم ہو رہی. کلیم سے اللہ سے دعا کی, اللہ سے پوچھا اے اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے. اللہ جل شانہ نے فرمایا میرے عزیزوں یہ بات بڑے غور سے سنو کہ میری ساری بات کا نچوڑ اس بات میں ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں. اللہ جل شانہ نے فرمایا اے میرے کلیم ان سے یہ فرمائیے, ان سے یہ کہیے کہ اب یہ اس طرز زندگی پر آ گئے ہیں جو طرز زندگی آپ کا ہے, اب یہ اس طرز زندگی پر آئیں جو آپ کا طرز زندگی ہے. سب سے مشکل کام یہ ہے, یہ سب سے مشکل کام ہے. انسان کی طبیعت پر جب چوٹ پڑتی ہے, انسان کی طبیعت پر جب چوٹ پڑتی ہے میرے عزیزوں, تو وہ ساری تربیت بھول جاتا ہے. غصہ آتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ ماں باپ نے کیا سکھایا تھا کہ بیٹا فلانے کے ساتھ سچ بھی بولنا, بیٹا اس کے ساتھ بھی نہ کرنا, بیٹا ظلم بھی نہ کرنا, اونچی آواز میں بات بھی نہ کرنا, یہ جتنا کچھ سکھایا تھا سب بھول جاتا ہے تھوڑی سی دیر کسی پر غصہ آ جائے. جب طبیعت غالب آتی ہے تو آدمی اپنی ساری تربیت بھول جاتا ہے, سب بھول جاتا ہے. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا اب ان سے یہ کہو کہ یہ وہ طرز زندگی اختیار کریں جو آپ کا طرز زندگی ہے. 6 لاکھ بنی اسرائیل نے 18 مہینے اپنے اوپر محنت کی, اور محنت کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب جو اللہ سے دعا کی تو اللہ جل شانہ نے فرمایا ہاں ہاں اب یہ تمہاری طرز زندگی پر آ گئے ہیں, اب ان کا مقابلہ فرعون سے نہیں ہے, اب فرعون کا مقابلہ براہ راست ہم سے ہے, اب ان سے نہیں ہے مقابلہ. میرے عزیزوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں, کسی بھی دینی امت کوئی بھی دینی امت جب تک اپنے وقت کے نبی کے طریقوں پر چلی ہے اللہ کی مدد و نصرت اس کے ساتھ رہی ہے. رستم کو پکڑ کے لے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, اور سامنے کھڑا ہوا آپ کے, آپ نے پوچھا کیوں بھائی کیا حال ہے تمہارے, کہا اے امیر المومنین، اگر یہ معاملہ آپ کا اور میرا ہوتا تو میں آپ کو آپ کی اس بات کا جواب دیتا، لیکن آپ تو اپنے اور ہمارے درمیان اللہ کو لے آئے ہیں، اپنے اور ہمارے درمیان اللہ کو لے آئے ہیں۔ پہلی مرتبہ عراق کی چوکی پر جب غیر مسلموں نے 3 مسلمان سپاہیوں کا قتل کیا تو پہاڑ پہ چڑھ گئے اور 3 دن تک نیچے نہیں اترے، ان کو یقین نہیں تھا کہ مسلمان مر بھی سکتا ہے، نیچے نہیں اترے گی، یہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، یہ مر نہیں سکتے، ایسا روب اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کا غیر مسلموں کے دل میں ڈالا ہوا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی نبی کے طریقوں پر تھی، زندگی نبی کے طریقوں پر گزار رہے ہیں۔ لیکن کیسا یقین بنا کے بیٹھے ہیں F-16 ہمارے پاس، ساری شکل بھی نہیں دیکھی اس کی، تو انہوں نے بھی یہی کہا جی ہمارے تیر کمزور ہیں، کمانے کمزور ہیں، تلواریں کمزور ہیں، کیا ہیں؟ کہا یہ سب تو تمہاری ان سے بہتر ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تم لوگ وضو میں مسواک نہیں کر رہے، اتنی بڑی سنت چھوڑے بیٹھے ہو جس کی وجہ سے تم کو ناکامی ہو رہی ہے۔ اچھا، اور وہ میری تمہاری طرح کے نہیں تھے؟ حضرت کس کتاب میں لکھا ہے؟ ہم تو پوچھتے ہیں کتاب کس کتاب میں لکھا ہے، اور اگر غلطی سے اس بیچارے نے کتاب دکھا دی، یہ کتاب کس کی لکھی ہوئی ہے، یہ کون سا ایڈیشن، کیونکہ بات تو مان لی نہیں ہم نے، قسم اٹھا لی ہم بات نہیں مانیں گے، کسی طرح نہیں مانیں گے، وہ تو ایسے نہیں تھے، انہوں نے بھی اپنے سر پیٹے، ہاں یہ ہمارے بڑے ہیں، ان کا تجربہ ہے، ان کی زندگی گزر گئی اسلام کے اندر، ہیں بدر کی جنگ لڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حیات میں دیکھا، ہیں احد کی جنگ لڑی، اتنی قربانیاں دی، یہ آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا، بات مانی اس کی، تو پورا لشکر بھاگا جنگل کے اندر، جا کے لکڑیاں توڑ کر لائے، لا کے پورے لشکر نے مسواک کرنی شروع کی، بیچ میں بولتے انہوں نے جو یہ حال دیکھا تو وہ بھاگے واپس، انہوں نے کہا بھائی بچو مسلمانوں سے، وہ تو تمہیں زندہ کھانے کے چکروں میں، وہ دانت تیز کر رہے ہیں اپنے، انہوں نے فوراً قلعہ کھول دیا، انہوں نے کہا نہیں بھائی تلوار سے کٹنے کو تیار ہیں، مسلمانوں کے ہاتھوں کڑوا بننے کو تیار نہیں ہے جی، ایک تیر چلائے بغیر قلعہ فتح ہو گیا۔ کوئی بھی امت اس دنیا سکتی جب تک اللہ اس کے اوپر نہ ہو، اور یہ ہے اور اس کے پاس پرتھوی ہے تو وہ جیتے گا، کیونکہ جب ان کی نظر اپنی گئی ہے تو اور تعداد پر گئی ہے، تو پھر اللہ کی سنت یہ ہے کہ فتح اس کو ہوتی ہے جس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا۔ تو یقینوں کو وہاں سے نکالنا ہے، وہاں سے نکالنا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کرتے ہیں، ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں اور کل بھی کریں گے۔ یہ مسلمان کی سوچ بنانی، خود کی اپنی بھی بنانی ہے، اور اس سوچ کو لے کے جانا ہے اور مسلمانوں کے پاس، اور ایک ایک سے کہنا ہے آپ یقین کرو تھوڑے لوگ کھڑے ہو گئے یہ سوچ لے کے، اللہ جل شانہ مسلمانوں کی تقدیر بدل دیں گے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے تھے انصار مدینے میں؟ کتنے تھے جی؟ تھوڑے سے انصار تھے، 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، بس ٹوٹل 2 قبیلے، ٹوٹل تعداد کتنی؟ 1200، کتنی تعداد؟ 1200 ٹوٹل، ان سے ہی قربانیاں، بےچارے کھجورے پیدا کرتے تھے، مہاجرین، اتنے سارے مہاجرین پہنچ گئے، آج صلی اللہ علیہ وسلم آدھی ان میں بانٹو، ہے جی، جیسے بھائی سے کہوں گاڑی دے دیں، ذرا فلاں کی گاڑی دے دیں اپنی، اوئے کیسے دے دوں، بیوی کیا چلائے گی، میری گاڑی لے لے گی، میں کیا، ہے جی، آجی آدھی کھجورے ان کو دے دو، آجی دے دی، چلو بھائی تمہارے پاس 2 گھر ہیں، اپنا ایک گھر اس کو دے دو، گھر بھی اٹھا کے دے دو، ہاں کیا کمائی ہے تمہاری، ہاں اتنی ہے، آدھی کمائی اس کو دے دو، وہ دے دیجیے، اب خود کر رہی ہے، نہیں کھجورے نہیں توڑنی، چلو تبوک، پوری کی پوری فوج تبوک چلے گی، یہاں کھجورے پک رہی ہیں، ایک صحابی رکے، 3 صحابہ پیچھے رکے، ایک صحابی نے قصہ سنایا اپنا کہ جب تبوک سے مسلمانوں کی فوج واپس آئی ہے تو منافقین گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کس کھائیں جی مجھے یہ مسئلہ، آپ نے سب کو کہا بھائی ٹھیک ہے معاف کر دیا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول کے سامنے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اللہ کے رسول کو پتا چل ہی جانا ہے کہ میں جھوٹا ہوں. چلے گئے. فرمایا یا رسول اللہ کبھی اتنی نہیں تھی پہلے، کبھی اتنی پرامن نہیں تھی، گھوڑا بھی بڑا طاقتور تھا، بس سوچا آپ کو کل پکڑوں گا. وہ کل کا پرسوں ہوا، اللہ نے توفیق چھین لی. چڑھی کے جاؤ چلے. پورے مہینے میں اعلان ہوئی کوئی ان سے بات نہیں کرے، یہاں تک کہ سلام کا جواب بھی نہیں. 55 دن تک اللہ کی پکڑ آئی. کس بات پر؟ کہ ان کا تقاتو گھر بیٹھا رہ گیا. میں بھی ان کا اٹھا گیا. میں جی کیا کروں جی، میرا تو شپمنٹ جاری ہے، میں تو نہیں جا سکتا جی، معافی چاہتا ہوں. شپمنٹ جاری ہے میری جی، کیا کروں میں، وہ تو ضروری کام ہے. کیا کروں جی، بس وہ شادی ہے جی، کیا کریں. بھائی کی بیٹی کی شادی ہے، جیسے نکاح تو نے خود نے پڑھانا ہے. بھائی کی بیٹی کی جی میں تو نہیں جا سکتا، معافی چاہتا ہوں جی. کتنی بڑی ضروری کام ہے یار. او ہو ہو، بھائی کی بیٹی کی شادی ہے. وہی صاحب نے مجھے کہا جی آپ تبلیغ والوں سے تو مجھے بہت، ویسے تو آپ اچھا کریں، لیکن یہ میں دوپہر کو آ کے تھوڑی دیر کے لیے سوتا ہوں، آ جاتے ہیں آ کے کھٹکھٹانا شروع کر دیتے ہیں، مجھ سے اٹھا لیتے ہیں. میں نے کہا یہ تم اپنی نیند کو قربان سکتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، تم جان کیا دو گے. آج تو نیند بھی قربان کرنے کو تیار نہیں ہے انسان اللہ کے لیے. وہاں ان کے جینوئن ریزنز ہوتے تھے. 55 دن کی پکڑ آئی، 55 دن کی پکڑ، کسی نے سلام کا جواب تک نہیں دیا. اور حضرت بھائی بن کعب تھے میرے خیال غالباً، فرماتے کہ ایک مجھ کو یہ آ گیا کہ میرا پتہ زمین پھٹے، میں زمین میں چلا جاؤں، ختم ہو جاؤں میں. اور یہ کن پر آئی ہے؟ جو شروع سے قربانیاں دیتے ہوئے آ رہے ہیں، ہلکی سی چھوٹی سی وہ. تو قربانی 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 قربانی، یہ قربانیاں ہیں. تو آج میں اور آپ سر ٹوپی، ورنہ یقین مانو گے کسی نہ کسی بت کو سر مار رہے ہوتے اپنا آج. یہ ان حضرات کی قربانیاں ہیں. یہ چلی آ رہی بدر کی جنگ ہوئی، سر احد کی جنگ ہوئی، اس میں زیادہ انصار تھے. ہنین پہنچے کی فوج، ادھر 4000 قبیلہ حوازن کے لوگ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا جی آج تو جیت جائیں گے. اللہ جل شانہ نے فرمایا اچھا تم تعداد پہ جیتتے ہو اب تک. ہاں وہ مار مار پڑی، ایسا بھاگے سارے کے سارے، صرف 100 صحابہ رہ گئے پاس، 10 صحابہ رہ گئے شروع میں. تو پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آواز، معاشر الانصار، تو انصاری صحابہ بھاگ رہے آئے 100 کے قریب. انہوں نے پھر بھگایا باقیوں کو. اب اتنا مال ملا، اتنا مال اکٹھا ہوا جی. ہاں جی آج بانٹنے کی باری آئی. سارے قریش کے مہاجرین کو بلایا، آؤ بھائی تم آؤ، بھائی تم آؤ، سارے مہاجرین مکے والے آ جاؤ. انصار سامنے کھڑے دیکھ رہے ہیں، سارا مال بٹ رہا ہے مہاجرین میں، بٹ رہا ہے بٹ رہا ہے، بٹتے 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 سب بٹ گیا. انصار نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، ضرورت پڑتی ہے تو یا معاشر الانصار، اور مال بٹ رہا ہے تو مہاجرین مکہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ سات دنوں بعد آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے، میری قوم کہہ رہی ہے کہ جب مار پڑتی ہے تو انصار کو آواز پڑتی ہے، اور جب مال پڑتا ہے تو وہ آپ اپنے رشتے داروں میں بانٹ رہے ہیں. تو فرمایا تو کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ حجی صاحب میں بھی تو اپنی قوم کا ہی بند ہوں. کہا جمع کرو سب کو، جمع کرو سب کو. سب جمع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اے انصار کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ دنیا والے یہ مال اور یہ بھیڑ بکریاں اپنے ساتھ لے کر جائیں اور تم اپنے ساتھ اللہ کے رسول کو لے کے جاؤ؟ ارے تم تو میرے اندر کا کپڑا ہو، یہ میرے باہر کا کپڑا ہے. جسم کی حفاظت اندر کے کپڑے سے ہوتی ہے، باہر کے کپڑے سے نہیں ہوتی. میں اللہ کی قسم کھا کر اگر ساری دنیا ایک وادی چلے اور انصار دوسری وادی میں چلے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وادی میں چلے گا جس میں انصار چلتے ہیں. امت کو اٹھایا کس پر؟ قربانی پر. اور پھر کیا فرمایا، پھر کیا فرمایا؟ کہا ارشاد فرمایا میرے بعد میرے انصار کے ساتھ بہت زیادتی ہوگی. اے انصار لوگ کچھ نہ کہنا، قیامت کے دن میرا حوض کوثر پہ آ جانا، اللہ کے ان سے سب کچھ دلوا دوں گا. مزاج بنایا دنیا میں قربانی کا اور لے بنایا آخرت کا. دنیا میں تو محنت اور قربانی کا مزاج بنایا، اور آخرت میں کیا بنایا، اور اجر کا اور لینے کا کیا مزاج بنایا آخرت میں. ہاں تو میرے عزیزوں یہ وہ نہج ہے جس پہ یہ امت کھڑی کی, یہ وہ نہج ہے کہ آپ کو ہمیں اس دنیا میں صرف محنت کے لیے بھیجا گیا ہے, صرف محنت کے لیے بھیجا گیا ہے. اس دنیا پر جو محنت کرے گا اللہ جل شانہ کچھ دنیا اس کو ضرور, کچھ نہ کچھ دنیا اس کو ضرور دے دیں گے, اور اس دنیا میں مال کے حصول کو اللہ نے محنت سے نہیں جوڑا, محنت سے نہیں جوڑا, مقدر سے جوڑا ہے. ورنہ اگر محنت سے جوڑا ہوتا جو پٹھان سڑک ڈھوتا ہے اس سے زیادہ محنت تو نہیں کرتے میں اور آپ, یہ زیادہ محنت کرتے ہیں ہم تو ٹیبل پہ بیٹھ کر ایک فائن 50 لاکھ روپے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں اسی سیکنڈ. دنیا پر محنت کرتے ہیں اس کی مثال اس سرمایہ دار کی طرح ہے کہ بھائی دیکھو میں دنیا پر محنت کرتا ہوں سارا دن اپنے دنیا کے کام کرتا ہوں آخرت کے بھی تھوڑے سے کام کر لیتا ہوں, چلو بھائی اپنی نماز پڑھ لی, ہاں جی کبھی موڈ کیا تو مہینے میں ایک دفعہ قرآن شریف اتار پر سبق پہ اس کو پہلے تو 10 منٹ مٹی سے جھاڑا, جھاڑنے کے بعد اس کو کھولا کھول کے پڑھ لیا. تو کیا کریں یار, نہ ہم پڑھتے ہیں نہ اولاد پڑھتی ہے, اور بیوی کو کبھی بولا نہیں تو بیوی بھی نہیں پڑھتی. تو جب تھوڑی سی آخرت کا معاملہ کرتا ہے اور زیادہ تر دنیا کا معاملہ کرتا ہے کہ یار جیسے ہم نہیں کہتے بھائی جان ہم نماز پڑھتے ہیں آپ کیا جان لیں گے ہماری, ہاں ہم نہیں کہتے میں تو نماز پڑھتا ہوں مجھے کیا بول رہے ہو آپ. تو اس مسلمان کی مثال اس سرمایہ دار کی طرح سے ہے جو ایک سلیپنگ پارٹنر کی طرح کسی فیکٹری میں تھوڑا سا مال ڈال دے, سلیپنگ پارٹنر نہ بھی ہو تھوڑا سا مال ڈال دیا 5% ڈال دیا. اب یہ جو 5% ڈالنے والا ہے یہ چاہے ہم نکالے یہ نہیں نکال سکتا, یہ نہیں نکال سکتا, نہ اپنا اصلی مال نکال سکتا ہے نہ چلتے کاروبار میں سے پیسہ لے سکتا ہے, یہ نہیں کر سکتا. اس کے برعکس جو انسان اپنی زندگی آخرت کو سامنے رکھ کے گزارتا ہے اس حال ایک ایسے سرمایہ سے ہے جس کا سارا کا سارا سرمایہ اس فیکٹری پہ لگا ہوا ہے. اب تب وہ بیر کچھ پیسہ نکالنا چاہتا ہے وہ پیسہ بھی نکال, وہ اپنا اصل سرمایہ نکالنا چاہے تو اپنا اصل سرمایہ بھی نکال سکتا ہے. دعوت و تبلیغ محنت ہے, یہ مسلمانوں اس مومن کامل کی نہج پر پہنچانے کی محنت ہے کہ اب وہ جب چاہے دعا کر کے مسائل اللہ حل کروا لے. مسلمانوں کو اس نہج پر آنا ہے میرے عزیزو, اس نے یہ دعوت کی محنت اس مسلمان کو درجے میں لانے کے لیے کی جاتی ہے. یہ نہیں کسی اللہ والے کو دیکھا تو ابھی میرے لیے دعا کر دے, یہی بات ہے. لیکن ہم ویسے دعا کے لیے کیونکہ اللہ سے تعلق کوئی نہیں ہے تو سمجھتے ہیں یار میری میں دعا کروں گا تو میری دعا ہی قبول ہوگی. یہ اتنا تعلق کیسے ٹوٹ گیا ایک ایسے رب سے, یہ میں ایسے رب سے گمان کر رہا ہوں کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی جو ایک سیکنڈ کے لیے بھی مجھ سے غافل نہیں ہے. روزانہ 3 ٹائم کھانا کھلاتا ہے, روزانہ سلاتا ہے, روزانہ اٹھاتا ہے, میرے جسم کے اندر پیٹ میں کیا نظام چل رہے ہیں سب اس کو پتا ہے. میں جب کھانا کھاتا ہوں میرے کھانے کو اللہ ہضم کرواتے ہیں, خود نہیں ہضم کرتا. اب میری آنکھوں کو کیا طاقت چاہیے اس کھانے میں سے نکال کے میری آنکھوں میں بھجواتے ہیں, میرے دماغ کو چلنے کے لیے کیا طاقت ہے اس کھانے میں سے نکال کے میرے دماغ تک پہنچاتے ہیں, میری ہڈیوں کو بڑھنے کے لیے کیا طاقت چاہیے اس کو نکال کے ہڈیوں تک پہنچاتے ہیں, میری زبان کو بولنے کے لیے کیا طاقت چاہیے اس کو زبان تک پہنچاتے ہیں, میرے دانتوں کو نکلنے کے لیے کیا طاقت چاہیے اس کو دانتوں تک پہنچاتے ہیں, خون کے بننے کے لیے کیا طاقت چاہیے اس کو خون تک پہنچاتے ہیں, جسم کو کھال کو ٹوٹنے اور بننے کے لیے کیا طاقت چاہیے وہاں تک پہنچاتے ہیں, زخم لگتا ہے زخم کو بند کرنے کے لیے کون سی طاقت چاہیے وہاں تک پہنچاتے ہیں, بالوں کو اگنے کے لیے کون سی طاقت چاہیے وہاں تک پہنچاتے ہیں. 20 سے 25 طرح کے جو میرے آپ کے جسم میں بال ہیں وہ وہیں ایسے ہی نکلتے ہیں, یہ ہم اس اللہ کے ساتھ گمان کرتے ہیں. تو یہ ہمت انگوش ہر وقت ہمارے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے میں اور آپ, یہ گمان وہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرے گا کیونکہ وہ ہماری سنے گا نہیں. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے تعلق کوئی نہیں. یہ دعوت سب اس تعلق کو بنانے کی محنت ہے. اللہ کی قسم یقین کرو کہ محنت میں لگو گے کل یقین کرو تو میرے عزیزو انہیں بکی محفل کے بجائے ایسی خوبصورت محفل سجائی کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، ایمان کے جو کی جو محنت، یہ مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہیں، یہ مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہیں. جب ہم اللہ کی بات سنتے ہیں، جب ہم اللہ کی بات سنتے ہیں، یہ فائدہ کیسے پہنچتا ہے؟ یہ کہہ رہا وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں میرے تذکرے مومنین کو ضرور فائدہ پہنچائیں گے. وہ کیسے پہنچاتے ہیں فائدہ؟ ہم نے اللہ کی بات سنی، جذبات بنے، اب دل نے ارادہ کیا کل سے نماز نہیں چھوڑوں گا. اب نماز پڑھنے لگے، پڑھتے یہی نماز میرے آپ کے جسم کا کردار بن گئی. اب اسی کردار پر موت آئے گی اور انشاءاللہ اسی کردار پر قیامت کے دن اٹھائی جائیں گی. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. اللہ جل شانہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، آپ کا بیٹھنا قبول کرے. نیچے دعا تو اللهم انك خلاق العظيم انك السميع العليم انك غفور رحيم انك رب العرش العظيم. صلى الله على النبي الامي الكريم وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد كل داء، جزى الله ان محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اے الله ہمارے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جتنے حاضرین محفل ہیں، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اے اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اے اللہ ہم سب کی تمام خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا جیسا تعلق ہونا چاہیے، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہم کو چلنا چاہیے، اے اللہ ان طریقوں پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ جتنے حاضرین محفل ہیں ان کی تمام جائز ضروریات کو پورا فرما. اے اللہ ہم کو آسانی والی، حلال، صاف ستھری، پاکیزہ، وسط والی روزی نصیب فرما اور اس کو اپنے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے مالک الملک ذل جلال والاکرام، یہ جو دو خاندان آپس میں مل رہے ہیں، اے اللہ ان میں باہم محبت اور اخوت پیدا فرما. اے اللہ جو دو لڑکا لڑکی جن کی شادی ہونے والی ہے، اے اللہ جن کی شادی ہو گئی ہے، اے اللہ ان میں آپس میں محبت پیدا فرما اور اے اللہ ان کو نیک اولاد نصیب فرما اور اس اولاد کو اپنے دین کے کاموں کے لیے اے اللہ قبول و مقبول فرما. مالک الملک ذل جلال والاکرام، جتنے مسلمین و مسلمات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. اے اللہ جتنے مسلمین و مسلمات زندہ ہیں ان سب کو اپنے پسندیدہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کی مغفرت فرما، جتنے آئیں گے ان کی بھی مغفرت فرما. اے اللہ جتنے حاضرین محفل جنہوں نے تیری بات سنی، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، جس نے کہی جس نے سنی سب کی مغفرت فرما. اے اللہ اس بابرکت محفل کو ہماری سب کی زندگیوں میں برکت کے آنے کا ذریعہ بنا. اے اللہ خاندانوں کے جوڑ کا ذریعہ پیدا بنا. اے اللہ خاندانوں میں آپس میں محبت پیدا ہونے کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہم میں سے ایک ایک کو اور ہمارے خاندانوں کو اور ہماری اولادوں کو اپنے دین کے کام کے لیے قبول